لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. قابل احترام دوست و بزرگو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی معاشرتی زندگی، اس کا رہن سہن، لوگوں کے ساتھ کس طرح مل جل کر رہے ہیں، اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے بتایا ہے. خاص طور پر سورہ نور میں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سورہ نور اپنی بچیوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ عورتیں معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. معاشرتی مسائل کو سیکھیں گے تو معاشرہ بنے گا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ معاشرے کی تعلیمات دی ہیں کہ معاشرہ پاک صاف کیسے ہوتا ہے. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرت ایک دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. جس طرح ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات یہ دین کے بڑے بڑے حصے ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑا حصہ ہے دین کا معاشرت. معاشرت کے معنی ہیں آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مل جل کر گھروں میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، بازاروں میں، دفتروں میں، ہر جگہ آدمی جو ہے مل کر زندگی گزارتا ہے، تو وہاں اس بات کا خیال ہو کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنوں. اور جو معاشرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ معاشرت بڑی سادی ہے، اس میں بڑی سادگی اور اس میں بڑی برکتیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت ایسے سکھایا جیسے نماز سکھایا، کہ کیسے نمبل کے قرآن پاک میں نماز کس طرح پڑھیں وہ تفصیل سے بھی بتایا گیا، لیکن معاشرتی مسائل کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا. اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ بہت بڑی عبادت ہیں، لیکن بعض معاملات میں معاشرت اس سے زیادہ اہم ہے. ایک آدمی نماز کے لائن میں کوتا ہے، ایک آدمی عبادات کے لائن میں کوتا ہی کر رہا ہے، اس کا نقصان اس کی ذات کو پہنچے گا، لیکن ایک آدمی معاشرتی لائن میں کوتا ہی کرے اس کا نقصان اللہ کے بندوں کو پہنچے گا. جہاں کہیں کسی معاشرتی عمل میں کوتاہی ہوئی، کسی نہ کسی کا دل دکے گا، کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچے گی. اور کسی کا دل دکھے، کسی کو تکلیف پہنچا کر بڑے سے بڑا عمل آدمی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب مسجد نبوی تنگ ہونے لگی نمازیوں سے، تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ مسجد کی توسیع کریں، اور اس کے اطراف جتنے گھر ہیں سارے لوگ مسجد کے لیے اپنے اپنے گھر کی چابیاں لا کے جمع کر دو. ہر ایک اپنی سعادت سمجھا، سب کے سب لا کے حاضر کر دیے، اور بیت المال سے ان کو اس گھر کی قیمت بھی دے دی گئی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی نہیں پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ شاید اطلاع نہیں ملی ہوگی، اپنے غلام مسلمہ کو بلایا، محمد ابن مسلمہ سے کہا، حضرت عباس سے کہو کہ اس طرح مشورے میں طے ہوا ہے، اپنی چابی مسجد میں پہنچا. حضرت عباس نے کہا مجھے نہیں دینا ہے، یہ میرا گھر ہے. سیدھی بات کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلام سے کہلوا بھیجا قیمت لے لو انکار کر دیا، ہاں ہدیہ دے دو وہ بھی انکار کر دیا، تیسرے پہ راضی ہو جاؤ مقدمہ عدالت پہ پہنچے گا. اور اس زمانے میں دو قاضی تھے مدینے میں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابی ابن کعب، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ہیں. مقدمہ پہنچا تو حضرت ابی ابن کعب نے مقدمہ پوری کاروائی سن کر فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا گھر ہے، کسی کا مال اس کی خوشی کے بغیر زبردستی نہیں لیا جا سکتا، لہذا مسجد کی توسیع روک دی جائے گی. بڑا بوجھ ہوا اس فیصلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر کہ مسجد کی توسیع رک گئی اور اب حضرت عباس انہوں نے گھر نہیں دیا اپنا. خاموش رہ گئے، عدالت سے باہر نکلے مسجد نبوی میں آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے چابیاں حوالے کر دی. تو حضرت عمر نے کہا حضرت عباس سے کہ یہ سارا مسئلہ کیوں کیا، دے دے کے پہلے ہی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنا اختیار اور اتنی حکومت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کہیں زبردستی تو نہیں کریں گے؟ اگر آپ زبردستی کرتے تو اس کام کے ساتھ آپ کی اللہ کی مدد نہیں ہوتی، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن اب گئے حضرت ابی ابن کعب کے پاس، کہا ابی بتاؤ فیصلہ کہاں سے کیا، کون سی قرآن کی آیت سے، کون سی حدیث سے کیا، بتاؤ بات، ابھی تو دلیل چاہیے ہمیں. اس وقت تو قاضی کا فیصلہ سن لیا اور خاموش رہ گئے، ابھی فیصلہ چاہیے ہمیں، ابھی اس کی دلیل چاہیے. ابی ابن کعب نے فرمایا امیر المومنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، اور حدیث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا بیت المقدس بنانے کے لیے. بیت المقدس کی تعمیر وہ کرتے، رات میں دیوار کھڑی کرتے، صبح گر جاتی. رات میں دیوار کھڑی کی، صبح گر گئی، ایک دن، دو دن، تین دن. تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے داؤد، جس شخص کی زمین پر تم اللہ کا گھر بنا رہے ہو پہلے اسے راضی تو کر لو، پہلے اسے خوش تو کر لو، اسے پوچھ تو لو. روک دی گئی تعمیر. چند دنوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی. ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ سلیمان ہمارا گھر بناؤ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش دعوتیں کرنے لگے کہ اتنی بڑی سعادت کہ اللہ کا گھر بنانا مجھے توفیق مل رہی ہے. تو کسی نے کہا حضرت دعوت کر رہے ہیں لیکن وہ بڑھیا زندہ ہے جس کی زمین ہے. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بات کریں گے جا کے اس سے. وہ زمین جس جگہ بیت المقدس کی تعمیر ہونے والی تھی اس کا ایک حصہ ایک بڑھیا تھی، اس کی ملکیت میں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر کہا یہ حصہ تمہارا جو ہے یہ ہمیں دے دو. اس نے کہا کیوں دیں؟ کہنے لگے اللہ کا گھر بنانا ہے. کہا اس نے قیمت دے دی، کہا یہ قیمت مجھے چاہیے آپ لے لو. تو معاملہ جیسے ہی ہوا اس بڑھیا نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایک بات یہ بتائیں، یہ زمین میری زیادہ قیمتی ہے یا جو قیمت آپ دے رہے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت سلیمان کہنے لگے نہیں تیری زمین زیادہ قیمتی ہے. اس نے کہا نہیں میں پھر اور مجھے قیمت چاہیے. اس طرح معاملہ ہوتا گیا یہاں تک کہ ایک گائے، اس نے کتنی قیمت پوچھی؟ ایک گائے اس کے وزن کے بقدر سونا اس نے پوچھا. حضرت سلیمان نے کہا یہ تو بہت بڑھ زیادہ ہے. تو اللہ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان ہمارا گھر بنا رہے ہو، ہم نے تمہیں دیا ہے مال، فوراً راضی ہو جاؤ، کہیں یہ نہیں کہ آگے کوئی اور بات کہہ دے بڑھیا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا سونا دیا اور وہ زمین لی اور اللہ کا گھر بنایا. تو حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اللہ کی نگاہ میں اس بڑھیا کا گھر اتنا قیمتی ہے تو کیا عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں کیا ان کا گھر اتنا قیمتی نہیں؟ ایک بڑھیا کو تکلیف دے کر اللہ نے بیت المقدس کی تعمیر روک دی تھی. کہ دل کہ کوئی ایسا عمل جس سے آدمی کا دل، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی باتیں، بنیادی باتیں بتائیں. ایک ساتھ مل کر کھا رہے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو کھجوریں کوئی اٹھائے. معاشرت کی بنیاد بتائیں, ایسا کوئی کام جس سے سامنے والے کو ناگوار ہو, سب مل کے کھجور کھا رہے ہیں, ایک آدمی نے دو اٹھا لیے, سامنے والا دیکھے گا اسے ناگواری ہوگی. فرمایا ایک ساتھ مل کر کھا رہے ہو, کسی کا پیٹ بھر جائے کوئی ہاتھ نہ روکے اپنا جب تک کہ تمام حاضرین کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں. کیوں؟ اگر تم نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس مجلس میں کوئی حاجت مند ہے تو وہ شرم سے وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا. اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں ہر وہ کام جس سے شرم دلائی جائے اس وہ منع ہے. آپ نے فرمایا کوئی پیاز اور لہسن کھا کے میرے پاس نہ آئے. کیوں؟ آپ کی مجلس میں مختلف صحابہ بیٹھتے تھے کہ پاس والوں کا لحاظ رکھتے تھے, اور جب آپ کو چھینک آتی نا آپ دو کام کرتے, ایک اپنے منہ کو چھپا لیتے اور دوسرا آواز پست کر دیتے. یہ بنیادی باتیں بتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قول سے, ہمارے عمل سے, ہماری ادا سے سامنے والے کو کوئی شر نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوں, تیسرے کے لیے جائز نہیں کہ ان دو کی اجازت کے بغیر جا کے بیٹھے. مجلس کی بنیادی بات ہے, مجلس کے آداب ہیں. کہ مجلس کا ایک ادب یہ ہے کہ مجلس کسی کے کسی دو آدمیوں کی مجلس میں ان کی اجازت کے بغیر جا کے نہ بیٹھے. بیٹھ جائیں تو وہ تین لوگ جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ مجلس امانت ہو گئی, اور اس مجلس میں جو بات ہوگی وہ امانت ہوگی. المجالس بالامانہ, مجلسیں امانت ہوتی ہیں. مجلسیں امانت ہوتی ہیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیوہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے رشتہ پیش کیا کہ عثمان میری بیٹی کا نکاح کر لو اگر تم چاہتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں غور کر لوں گا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا نہیں ابھی میرا ارادہ نہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر اگر تم چاہو تو اپنی میری بیٹی کو میں تمہیں اپنی نکاح سے نکاح میں دیتا ہوں. حضرت ابو بکر خاموش رہ گئے, نہ ہاں میں نہ نا میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا, دل پہ بڑا بوجھ ہوا کہ عثمان نے تو صاف انکار کر دیا اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے نہ ہاں کہا نہ نا کہا. کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت حفصہ کے نام, چنانچہ نکاح ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے, کہنے لگے عمر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے لیے پیش کیا تھا, مجھے محسوس ہوا کہ تمہیں ناگواری ہوئی میرے جواب نہ دینے پر. یاد رکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس رشتے کے متعلق سنا تھا کہ اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ میں حفصہ سے نکاح کروں, یہ میرے دل میں راز تھا, اگر میں اس چیز کو ظاہر کر دیتا تو راز ظاہر ہو جاتا. ہے نا, کوئی آدمی کسی پر اعتماد کر کے کوئی بات کہتا ہے اپنے سینے کو رازوں کا دفینہ بنانا چاہیے. اعتماد کر کے کھل کے آدمی مشورہ, کھل کے آدمی بات اسی سے کرتا ہے جو آدمی رازدار ہوتا ہے, ورنہ آدمی جو کہے ادھر سے سنے ادھر کہہ دے, ادھر سے سنے ادھر سے کہہ دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں اس طرح اپنے دوستوں کا راز اس طرح چھپایا جاتا ہے جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز چھپایا. کیوں؟ مجلس کی باتیں امانت ہیں. ہر وہ کام جس سے تکلیف, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جمعہ کے غسل کی, جمعہ کا غسل ابتدائے اسلام میں اسی لیے واجب ہوا تھا کہ ابتدائے اسلام میں لوگ غریب غریب تھے, مزدور پیشہ کرنے والے تھے, جمعہ کی نماز میں بدن میلا, کپڑے میلے, پسینے کی بدبو جمع ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے غسل کو واجب کر دیا تھا, بعد میں اس کو منسوخ کر دیا کہ کیوں مسجد میں آئیں تو ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ, کیسا پاکیزہ دین, پاکی حسن معاشرت. آدمی جس طرح نماز سیکھتا ہے, آدمی جس طرح قرآن سیکھتا ہے, معاشرت اپنی زندگی میں معاشرت کو سیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، فتح بابا رویدا واغلق الباب رویدا وخرج باب رویدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے نا، بڑے آہستہ سے دروازہ کھولتے، آہستہ سے جوتے پہنتے، آہستہ سے باہر نکلتے، ذرا بھی نیند، ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند کو بھی جو ہے نا ذرا بھی خلل نہیں پڑتا تھا. کتنی محبت تھی. ہم تہجد کو اٹھیں تو پورا گھر جو ہے نا جاگ جائے. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کا مہمان بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پاکیزہ سنت دیکھی تھی. کبھی کبھی آپ کے آنے سے پہلے میں سو جاتا، آپ گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے، گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے. سلام سورہ نور کی آیت ہے، تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبا. بڑی بابرکت نعمت ہے یہ سلام. اس صحابی نے تندرستی کی شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام کرو، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، سلام برکت کی چیز، اور جب گھر میں داخل ہو سورہ اخلاص پڑھو، اور جب گھر میں داخل ہو تو مجھ پر تین مرتبہ درود بھیجا کرو، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تندرستی کو دور کریں گے. تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبہ، کہ سلام یہ برکت کی چیز ہے. سلام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. حضرت مقداد فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سلام کرتے، اگر سونے والا ہوتا تو اس کی نیند میں خلل نہ ہوتا، جاگنے والا ہوتا تو آپ کا سلام سن کے جواب دے دیتا. اتنی رعایت. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے، ہاں گھر کے اندر اے ایمان والو جب گھر میں تم داخل ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ دو کام کرنا، ایک اجازت ایک سلام. گھر سکون کا مرکز ہے، آدمی کیا ہے سکون سے رہنا چاہتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میری پرائیویسی میں کوئی دخل نہ دے، میں مطمئن رہوں. اور بعض مرتبہ اس حال میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے اس حال میں نہ دیکھے. اسی لیے کہا دیکھو معاشرہ پاکیزہ بننے کے لیے ایک سلام اور دوسرا ہے اجازت. بلکہ وہی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اجازت لو، اگر گھر سے آواز آئے بھائی ہم تمہیں ملنا نہیں چاہتے اس وقت، خوشی خوشی وہاں سے واپس چلے جاؤ. قرآن کہہ رہا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے. اللہ والے انتظار میں رہتے تھے کہ ہم کسی کے گھر جائیں، کوئی کہہ دے کہ ہمیں ابھی وقت نہیں ہے ملنے کا، ہم اس آیت پہ عمل کر لیں، خوشی خوشی واپس آ جائیں. اگر کوئی ہم سے کہہ دے، ایک تو یہ بتایا قرآن، اور دوسری طرف جو گھر کے اندر ہے اس کو الگ تعلیم دی وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو گھر میں تمہارے آئے اس کا حق ہے تم پر، اس کو ملو، اس کو سلام کرو، اس کی سنو. اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی کے گھر جب ٹیلی فون آئے، ٹیلی فون جس طرح آدمی آتا ہے اس طرح اس کا بدل ٹیلی فون ہے، آدمی دیکھتا ہے. بالکل حق ضائع کرنے کی بات ہے، اور لوگ بھی مقابلہ کرتے ہیں، کالر آئی ڈی بلاک کر کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، گھر آنے والے کا حق ہوتا ہے اس کی بات سنی جائے، اس کی بات سنی جائے. ہاں اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیلی فون پہ بات چیت کرنے کے آداب بھی بڑے تفصیل سے بتائے ہیں. جب آدمی بات کرے تو پہلے پوچھ لے آپ کے پاس وقت ہے، ایسے نہیں کہ بات کرتے ہی شروع ہو جائے، پانچ منٹ سوال ہو رہا ہے اور جواب دو ہی سیکنڈ کا ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی اس حال میں ہوتا ہے یا نہیں، بعض مرتبہ جو ہے آدمی کس حال میں ہوتا ہے، اسی لیے پوچھ لیا کہ ہم اس سے یہ وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں. معاشرت کی پاکیزگی ہمارے دین میں نکھار پیدا کرتی ہے. حسن معاشرت سب سے زیادہ سابقہ دنیا میں دو چیزوں میں پڑتا ہے دنیا والوں کو، ایک معاملات، ایک معاشرت. اور معاملات سے زیادہ اہتمام معاشرت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاملات کی صفائی سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور معاشرت کی پاکیزگی سے دلوں کی حفاظت ہوتی ہے. ایک آدمی معاملات بالکل صاف کر رہا ہے کیا ہے؟ کسی کا مال نہیں. ایک آدمی معاشرت کی پاکیزگی اختیار کر رہا ہے, بالکل معاشرت اچھی اختیار کر رہا ہے, دل کی حفاظت کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے مال اور دل میں مقام دل کا بڑا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے معاملات اور معاشرت دونوں میں اگر دیکھا جائے معاشرت معاملات سے زیادہ اہم ہے. اور دوسری بات معاشرت کی پاکیزگی کی وجہ سے آدمی کی عزت, آدمی کی عزت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان کو, تمہارے مال کو, تمہارے خون کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے, کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کی جان پر, ایک دوسرے کے مال پر, ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالے. اسی لیے غیبت حرام ہے. غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ غیبت میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی اس کی عزت کو کھولتا ہے, اس کے عیوب کو کھولتا ہے. غیبت اسی لیے حرام کہ ایک مسلمان کی برائی کو کھولنا, اس سے معاشرہ بگڑتا ہے. اور جو چیزیں معاشرے میں گندگی پھیلاتی ہیں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں. تہمت سب سے بڑا گناہ. حضرت عائشہ سورہ نور میں ہی بتایا جب بھی کوئی بات تمہیں پہنچے تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ من قذف محسنا, پاک دامن پر تہمت لگانے والا, حدیث میں آتا ہے 80 سال کی نیکیاں اللہ اس کی ضائع کر دیں. 80 سال کی نیکیاں. غیبت, اللہ اکبر, غیبت کی نقد سزا کیا ہے؟ جس آدمی کی غیبت کی جاتی ہے اس کے دل سے اس کی محبت نکال لی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ معاشرت ہمیں سکھائی, بالکل. اور آپ کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر اور تواضع پر ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت لینا چاہے اس کے لیے دو بنیادیں ہیں, ایک سادگی ہے, ایک تواضع ہے. مثلا کھانے پینے سے متعلق دیکھ لیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کھانے پینے میں؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے بتایا بھی اور عمل بھی کر کے بتایا. مثلا آپ نے فرمایا اکل کما یاکل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے. آپ نے تو کہہ دیا, آپ نے اتنا کہا, میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا ہے. لیکن آپ کی زندگی دیکھیں, اللہ اکبر, آپ کھانے کو رغبت سے کھاتے ہیں. رغبت سے کھانا ہوتا نہیں, ایک شوق کے ساتھ, اللہ کی نعمت سمجھ کے, بے اعتنائی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ نہیں. ہاں, دسترخوان بچھا کر کھاتے اور بندگی کے طریقے سے بیٹھ کر کھاتے اور بیٹھ کر کھانا منگاتے اور اٹھنے سے پہلے کھانا اٹھوا دیتے. یہ آپ کی معاشرت میں ہے یہ چیزیں. اور کھانے کے بعد آپ اپنی انگلیوں کو اور اپنے برتن کو صاف کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں باہر سے برتن آتا تو میں پہچان لیتی اس میں کون سا برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انکم لا تدرون فی ای البرکۃ, تم نہیں جانتے کہ برکت کس حصے میں ہے, کس دانے میں برکت ہے. آدمی کھاتا ہے کھانا, پورے دانے لگے جا کے جو ہے نا سنگ میں ڈھولے, لا تذرون فی ای البرکۃ, کس چیز میں, کس حصے میں. اور حتیٰ کہ انگلیوں کے چاٹنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ایسے کہ اگر سامنے والے بیٹھے ہیں انہیں گھن بھی محسوس نہ ہو. سیدھے سیدھے انگلیوں کو نہیں چاٹا جاتا بلکہ انگلیوں کو چوڑائی میں چاٹا جائے گا. بعض مرتبہ صحابہ اکرام اپنی انگلیوں کو بلیوں کی چٹوا دیتے تھے. معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, کبھی آپ نے کھانے کو عیب نہیں لگایا, پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ کہتے نہیں. لا آکل متقین, کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھایا, کبھی ٹیک لگا کے نہیں. کھانا کبھی دسترخوان پہ انتظار نہ کرے. آدمی بیٹھے بعد میں کھانا لے کے بیٹھے, یہ روٹی کا اکرام ہے. اور اپنے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھوا دے کھانا یا ساتھ لے کے اٹھوا دے. یہ پاکیزہ معاشرت ہے دوستو, اس میں سادگی ہے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت پیش کی اس کی بنیاد تکلف پر, تصنع پر, بناوٹ پر نہیں ہے, بالکل سادگی پر ہے. اتنی سادگی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. ایک صحابی ہدیہ لے کے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, نہ سلام نہ اجازت. آپ نے فرمایا واپس جاؤ, سلام کر کے اجازت لے کے آؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا میں. آپ بڑے ناراض ہوئے، یہ میں نے کیا لگایا، میں نے کیا ہے؟ جب معراج میں آپ گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آسمان پہ دستک دی، فرشتہ پوچھ رہا ہے کون ہے، کہا جبرائیل. یہ نہیں کہا میں، کون میں؟ ارے پوچھتے نہیں 36 مرتبہ روزانہ آتے جاتے رہتے. یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جبرائیل. معراج میں معاشرے سکھا رہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہیں کہا میں ہوں. آپ بڑے ناگوار ہوتے اس جملے سے، یہ میں کیا لگا. لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. چاہیے اجازت لیں، گھر کے اندر ہیں، بچوں کو بتا دیا جائے کمروں میں آنے کے لیے، خاص طور پر عشاء کے بعد، فجر کے پہلے اور پھر ظہر کے وقت. کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر آدمی بالکل آرام کرتا ہے اپنی ایک حالت میں، وہ نہیں چاہتا کہ میری حالت دوسروں پہ کھلے. حتیٰ کہ وہ گھر جس گھر میں میاں بیوی صرف دونوں رہتے ہیں، اس گھر کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ شوہر بغیر اجازت کے اندر گھر میں نہ جائے. بغیر اجازت کا مطلب کھنکارے، آواز کرے، بتائے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ بیوی اپنی حالت درست کر لے. یہ سورہ نور میں ہے. کیوں؟ بعض مرتبہ بیوی نہیں چاہتی کہ شوہر مجھے اس حال میں دیکھے. پاکیزہ معاشرت ہے دوستو، ہم اپنی معاشرت بھول چکے ہیں. اسی لیے پوری اسلامی معاشرت کی بنیاد اگر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بتایا، وہ کیا ہے؟ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کرو. یہ حدیث کا جملہ ہے. 6 افضل اعمال بتائے. حضرت ابو ذر غفاری پوچھنے لگے، ابھی وقت نہیں ہے، پہلا عمل بتایا، کہنے لگے اگر میں وہ نہیں کر سکوں. دوسرا بتایا، کہنے لگے وہ نہ کر سکوں. پھر تیسرا بتایا، وہ نہ کر سکوں. فرمایا آخر میں کم سے کم یہ تو کرو کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو. اور یہ ہے معاشرت کی بنیاد. اور اسی اصول سے یہ ٹریفک کے قانون بنائے گئے ہیں، پارکنگ کے قانون بنائے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون آدمی توڑے گا تو ہمارے کار غلط پارکنگ کرنے سے دوسروں کو نقصان ہوگا. اور خاص طور پر گھریلو زندگی ہو، مسجد کی زندگی ہو، مثلا مثال کے طور پر بعض چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر وضو کرنے کا ایریا ہے. ایک آدمی گئے وضو کرے، پورے سنت طریقے سے ماشاء اللہ مسواک کے ساتھ وضو کر کے، اور جو ہے وضو کرنے کے بعد جہاں پہ بیٹھتے وہیں کھڑا ہو گیا، یا جو ہے پورا پانی لے کے وہ پانی جو ہے بیٹھتے وہیں پہ پانی پڑ گیا. اب وہ صاف کر کے آ گئے. ایک صاحب گئے وضو کرنے کے لیے، اب وہ ایسے ہیں کہ ان شرٹ ہے، جینس ہے ٹائٹ، جا کے بیٹھ گئے، اب گیلا ہو گیا. اب سجدے میں گئے تو کسی مصلی شک میں پڑ گئے، کس کو پتا ہے کہ یہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے؟ ایک تو جو ہے نا پاجامہ گندا ہو گیا، اور دوسرا اس بیچارے کو سردی میں، نومبر میں ہو تو سردی بھی لگ جائے، تکلیف ہو رہی ہی ہو رہی. آدمی سوچے پانی گر جائے صاف کر دے، اس کو خشک کر دے. کیوں؟ بعد میں آنے والا وہ اسے تکلیف نہ ہو. گھر میں 5 لوگ مل کے گھر زندگی گزارتے ہیں. ایک بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض چیزیں گھر میں ایسی ہوتی ہیں سب مل کے استعمال کرنے کی ہوتی ہیں، اور وہ جگہ ایک اس چیز کے استعمال کا اور رکھنے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. مثال کے طور پر چابی ہے. اب ایک آدمی چابی لے کے گیا، لا کے جو ہے پھینک دیا ادھر. اب دوسرا بھائی ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ماں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، شوہر ڈھونڈتا پھر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی باتیں کر کے بتایا. دیکھیے، گھر میں سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، نہ کہو تو واپس آ جاؤ. یہ قرآن جیسی عظیم شان کتابیں ہیں. ظہر سے پہلے اجازت لو، فجر سے پہلے اجازت لو، عشاء سے پہلے گھر کے اندر ہو تو اجازت لو. کن کن گھروں میں بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں آپ، اور کون سے گھر ہیں جس میں کھانے کو، جس میں اندر جانے کے لیے اجازت اور کھانے کے لیے اجازت؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں جب مل کر رہیں تو ایک معاشرت کی پاکیزگی کے ساتھ رہیں. لیکن جب انسان ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی اپنی حرکت سے، کبھی اپنے اقوال سے، کبھی اپنی ادا سے. اسی لیے معاشرت ہمیں سیکھنی ہے. معاشرت کا ایک معنی اپنی عادتوں کی اصلاح ہے, اور اسی کا نام تہذیب ہے. اور سب سے بہترین تہذیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین تہذیب. ایسی تہذیب جس میں سر سے لے کے پیر تک آرام ہی آرام ہے. ہاں, وہ تہذیب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کپڑوں میں جکڑ دیا گیا اور وہ ہے تہذیب. تہذیب اس کا نام نہیں ہے. تہذیب بالکل تصنع, تکلف, بناوٹ سے بالکل پاک صاف. بعض مرتبہ آدمی بات کرے, گھما پھرا کے بات نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی گول مول بات کرے, سیدھی سیدھی بات کرو. ہاں, بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا گول مول پھرا پھرا کے بات کرنے کو فصاحت سمجھتا ہے. اور کہتا ہے فصاحت کا معنی وہ نہیں ہے. فصاحت کہتے ہیں سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے, بس اس کا نام فصاحت ہے. سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے, اسی کا نام فصاحت ہے. مخاطب کی رعایت کر کے بات کرنا. تو بس دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جو عبادت کا اہتمام ہے, ایمانیات کا اہتمام ہے, اسی طرح معاشرتی زندگی کو ہم سیکھ کر اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانے کا اللہ تعالی ہمارے اندر وہ شوق پیدا فرمائے. دنیا میں اقوام عالم کو دو ہی لائن سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے, ایک ہمارے معاملات, ایک ہماری معاشرت. یہ دو امت مسلمہ کی معاملات کی صفائی, معاشرت کی پاکیزگی جب آئے گی, پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اقوام عالم کے سینوں کو اللہ اسلام کے لیے کھولیں گے. ایک 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 چیز ایسی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی بیمار کے ہاں جاؤ, حدیث آپ نے فرمایا من عادا منکم مریضا فلیخفف, کوئی آدمی کسی بیمار سے ملنے جائے تو ہلکا بیٹھے. کیا مطلب؟ جائے, جا کے فوراً نکل جائے. یہ نہیں کہ جا کے اس کے آرام کا وقت سارا لے لیا. اتنا بیٹھ گیا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہا بھائی ذرا باہر سے دروازہ بند کر دو. وہ جا ہی نہیں رہا تھا, نام ہی نہیں لے رہا تھا. ہاں, آپ نے اسے کہا ذرا باہر سے دروازہ بند کر دو بھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مہمان اپنے میزبان پر اتنا تنگ, اتنا بار نہ ڈالے کہ میزبان تنگ آ جائے. وہ کہے تم یا رو میں جا رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا الہ العالمین, ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے, رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے, عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ, ایمانیات کی لائن درست فرما, عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما, معاملات کی صفائی پیدا فرما. اے اللہ, حسن معاشرت پیدا فرما ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہماری آپس کی زندگیوں میں, ہماری معاشرتی زندگی کو پاک صاف فرما. اے اللہ, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی سکھائی اسے لینے والا بنا, اس کو اللہ کی زندگیوں سے زندگیوں میں لینے والا بنا, اس زندگی کو اپنے سینے سے لگانے والا بنا. اے اللہ, ہماری نمازوں کو, عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے ضروریات کو پورا فرما, ہماری حاجتوں کو پورا فرما, ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين.